الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. والمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربكم ربك ثوابا وخير عملا. صلوات پڑھ دینا. عزیزان محترم، کل ہم نے ایک اہم موضوع کا آغاز کیا تھا اور ہم نے گفتگو کی تھی، یعنی جس گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا کل، وہ ثواب، آخرت کا ثواب اور جو جس اجر کے بارے میں ہم عام طور سے بہت اچھی طرح فیمیلیئر ہیں کہ ہم جو بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ریوارڈ ملتا ہے، ہمیں اس کا اجر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم کوئی نیک کام کرو گے تو میں اس کا تمہیں اجر عطا کروں گا، میں تمہیں اس کا ثواب عطا کروں گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ دا ریلیشن بٹوین ریوارڈس آف دا ڈے آف ججمنٹ اینڈ آور ڈیڈس، ویدر دا ریلیشن شپ بٹوین ریوارڈ اینڈ آور ڈیڈس از اٹ مور ریئل اینڈ نیچرل ریلیشن شپ، اور دس از جسٹ لائک وٹ وی ہیو ایکسپیرئنس ان دس ورلڈ. If we are working somewhere and hourly we are being paid, so our amal is there, our work is there, and then we are given salary, we are being paid for this one. So if we are considering sawab and punishment or of the day of judgment like this, so then it may be misleading approach. So this is why it is very important for us to know that whenever we are doing something good, for example, if we are praying, if we are fasting, if we are helping other people, so all these things are highly recommended and obligations also. So when we are doing good, so we are being given reward in the day of judgment. But the important thing is that this is not just our amal, but the effect of amal on our heart and our soul. So Allah will see, for example, if we are here and we really spent our time and then we put all effort and now we have reached here and we are listening majlis of Imam Hussain alayhi salam, but this is your amal, this is your just action, this is your deed. But my question is from all of you, whether all of us are getting the same reward or not. Because physically and materialistically, so all of us are here and then we drove and then we came here. So should we get the reward and the sawab at the same level? So it's not going to be happen. Because Allah will see the effect of our amal on our heart. Because our intention is important. Our niyat is important. Our goals are important. For example, my goal is to just to forget together, just to make myself present in the majlis. But my goal is not to learn something. My goal is not to whatever I am learning put into my practice. So this is why the sawab will also be different. So this is why all of us are here. And physically and materialistically, so we did our best and then we put our effort and then we are here. but we are not going to get sawab at equal level. So our sawab according to our niyat, according to the effect. So this is an important thing that we need to really understand. Similarly, we go for ziyarat, like we go to Mashhad, we go to for Hajj, we go to Karbala. So all of us are going for ziyarah. But the question is, everyone is getting the same reward. You are spending the same money. So you are spending thousands of dollars. But you are not getting the same sawab. Because sometimes our journey is just physical journey. Our journey is not spiritual journey. So physical journey, you will get very minimum reward if you are going to get. But if you have spiritual journey, and if this your suffer of ziyarat, your traveling is really changing your heart, and you can change yourself, and then you are, when you are coming back, so you are totally changed. So your spiritual development is the main criteria for the sawab. If we are, for example, coming in the program where we are reciting Dua-e Kumail, so if some people are there, they are paying attention to the contents of Dua-e Kumail. And some people are there who are not only paying attention to the contents of Dua-e Kumail, but they are also paying attention how they can implement these contents and the principles which are moral, ethical, and human principle being discussed in Dua-e Kumail. This is only one example. And how I can resolve my day-to-day issues through these principles mentioned by Imam Ali alayhi salam. So see, the sawab. So sawab is always depending on our overall approach and our interaction and our relationship with our amal. The second thing I discussed yesterday, which was also related to this one, that when we want to do any amal, so sometimes when we are focusing on sawab, so we are coming that, okay, I'm coming just participating in the majlis, attending the majlis, and then maybe Dua-e Kumail, so I will be able to get sawab. I'm going to visit a patient because I will be able to get sawab. So when we see in the light of this approach, it means that amal in itself is not important for me. Amal in itself is not worthful for me. Amal is just wasta and wasila and intermediate only for me to get the sawab, to get the reward of the Day of Judgment. So when you see the amal, when you have this kind of perception, then this amal will not affect you. You are not going to change your world through your amal, because amal is not in itself is not important for you. Only this is wasta for you to get sawab, to get reward. But if we pay attention to the amal in itself, then we are getting two rewards. One reward in the world, one reward on the spot. We are getting reward because we are changing ourselves, our moral issues, our ethical issues, our religious issues, our spiritual issues. We are going to address these issues, and we need in this world, our family life, our individual life, our collective life, our social life. If we are having deficiencies, shortcomings, we have problems in our life, so we can see that there will be a chaos, so there will be a corruption, there will be a lot of family issues. So this is why on the spot, if amal is important for me and worthful in itself, it is important, then I am getting reward on the spot, and then not in future, it will not be on credit. So this is why one aspect is, again, I think we need to understand about that. One issue that I discussed yesterday was also related to al-baqiyat wa salihat. The Quranic verse I recited, this Quranic verse is saying that your maal, your wealth, and your male children or your power is the zenith and the beauty and adornment of the of this world, the life of this world. But what is the important thing is baqiyat wa salihat. Your everlasting virtues are more important for you. So whatever we are doing, we have two different aspects. Whatever even we are praying, even we are doing something in the name of religion, or we are going for job, we do something else. We have two different perspectives. We have two different dimensions. One is we can do this only for materialistic goals, only worldly goals. But one aspect is we can give each and every action, our each and every action, to divine direction. It's very important for us that we must be able to give divine direction to our deeds and our actions. So if, for example, if even it is non-religious thing that I am doing, but I can have a good intention through my niyat, through my intention, and through my motivation, I can change my perception about my action. So I can make it everlasting, and this will then last, and this will help us in the day of judgment. So inshallah, we will discuss more about that. But at this stage, we need to know that everything will be perished except the face of Allah subhanahu wa ta'ala. If we are able to connect our amal to Allah subhanahu wa ta'ala, then it will last. Otherwise, it will be vanished and it will not be helpful for us in the day of judgment. Similarly, we also discussed, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Kaf, that whatever I have, whatever on the earth I have placed, this is the beauty of this earth. This is, for example, if we have anything in the name of beauty, we have mountains, we have oceans, we have greenery, and we have beautiful houses, we have cars, whatever we can think about that. Allah subhanahu wa ta'ala says that this is only and only the adornment of this earth, this beauty of this earth. This is not your beauty. This is not your virtue, your value. Your value is your iman. Your value is your aqidah. So aqidah and iman is, so basically I have endured this iman for you, and I have placed the love and muhabbat of iman in your heart. So this is why we should, in the light of this Quranic verse, we should really compare ourselves, our deeds. So whether whatever we have in the name of world, whether this is, I am extremely attached with this one, my engagement, my involvement, and then whether it is my beauty and the beauty of earth, or how much I am giving importance to my iman and my aqidah. So Quran says that your aqidah is precious. It should be precious for you. It should be important for you. Whatever you are thinking, whatever you are believing, it is affecting your heart and your soul. And similarly, your iman and your faith. So the more you can strengthen your iman, the more you are going to get benefit in this world. And especially for our children, for our youngsters, I just want to say that when we talk about religious issues, when we talk about iman, about aqidah, about belief system, this is not only related to the day of judgment, and then we say that we will get a reward and other things, and we will go to paradise and heaven. But this is also very helpful for us in our future life. Because if, for example, if we are child, or if we are going to university, or even in the college at school level, so we may not have a lot of problems in our life, but we don't have that kind of crisis that we will face in the future. So if we don't have the resources of strength in our hand, this iman is helping us a lot. When we are in crisis, when we are in the distressful situation, when we are facing problems and difficulties in our life, so then we can take help from the Quran. We can take help from the spiritual principles being discussed in the Quran and the teachings of Ahl-e Bayt alayhimus salam. And at the same time, I have also noticed, and sometimes whenever I'm addressing youth, so I'm mentioning this aspect. So when you are paying attention to the Quran, to the understanding of Quran, to the meanings of the Quran, so you are enhancing yourself, you are empowering yourself, when you are in the college, when you are in the university, so you have a broader aspect and perspective. Your worldview is different from others because you know something other people, other students, they don't know this one. So these things are always helping you in your intelligence, in your emotional level. Please recite Salawat. तो ये हमने सवाब के ऊपर हमने बात करना शुरू की कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि हम जो है वो अमल और सवाब के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करें. और जैसा कि मैंने इंग्लिश में मैंने कहा और कल के लेक्चर में भी मैंने बताया कि इन इट्सेल्फ अगर हमारे अमल की वैल्यू होगी तो उसका असर भी हमारे ऊपर होगा और दुनिया में हम उसका अजर लेंगे और आखिरत में भी उसका अजर लेंगे. लेकिन एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि आखिरत में उसका अजर और ज़्यादा होगा. क्यों उसका अजर और ज़्यादा होगा? इसलिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी नेक अमल अंजाम देते हैं, उस नेक अमल को आप ऐसे अंजाम देते हैं कि वो अमल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. और जब वो अमल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप उसको अपनी ज़िंदगी में उसकी तासीर देखना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप मजालिस में आते हैं और मजालिस में आप वाकयन आप इस्तफादा करते हैं और आप उससे अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए और आपकी रिफाइनमेंट ऑफ हार्ट के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में तो आपको फ़ायदा पहुँच रहा है. आपकी फैमिली लाइफ मेरी फैमिली लाइफ से बेहतर है, आपकी जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ जो सोशल लाइफ है वो आपकी हज़ार दर्जे बेहतर है. आप एक ट्रुथफुल पर्सन के तौर पर, एक ट्रस्टवर्दी पर्सन के तौर पर आप मुआशरे में लोग आपको अच्छा समझते हैं. लोग जब आपके करीब आते हैं तो आपसे खौफ नहीं खाते, आपके शर से वो नहीं, यानी आपको एक अपने लिए नुकसानदेह नहीं समझते. आप देखेंगे हमारे यहाँ होता क्या है हमारे मुआशरे के अंदर, जबकि कुरान हमें ये कहता है कि लोगों को आपसे मुलाकात का शौक होना चाहिए. जब मैं किसी से मिलूं तो ऐसा ना हो कि लोग मुझसे खौफ खाएं, ऐसा ना हो कि लोग जो है वो ये समझें कि मैं एक शर हूं उनके लिए, एक बुराई हूं उनके लिए, एक ईवल हूं उनके. और हमारे मुआशरे में होता है ऐसा बहुत ज़्यादा. आप ये देखेंगे कि आपको खौफ आता है बाज़ अफराद से, आपको खौफ आता है कि अगर ये शख्स मेरे करीब आएगा तो मेरी जो ज़िंदगी में कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको ख़तरे में, मेरे जो असरार हैं ये आगे जाके मसलन. तो आप देखें कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम दूसरे के लिए जो है हमेशा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें, दूसरे के लिए हम खैर का बाइस बने, ना ये कि दूसरे के लिए हम शर का बाइस बने या उसके लिए हार्मफुल जो है वो साबित हों. सलवात पढ़ दीजिए. मतलब अगर एक यही नुक्ता हम आज की मजलिस में वाकई हम इसको थोड़ा सा इस पर गौर करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. कि बहुत से लोग जो हैं वो आप देखें कि हमारी उनके बारे में अच्छी अप्रोच नहीं है, परसेप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोगों को उनसे खौफ आता है, वो हार्मफुल हैं, वो डिस्ट्रक्टिव हैं हमारे लिए. लेकिन लोगों को क्यों ये खुशी नहीं होती कि मैं लोग मेरी तारीफ करें? हदीस और कुरान में कसरत से हमें ऐसी आयात मिलती हैं, ऐसी रिवायात मिलती हैं कि हमारे अंदर ये तड़प होनी चाहिए, हमारे अंदर ये दिलचस्पी होनी चाहिए कि जब लोग हमसे मिलें या लोग हमसे मिलने के मुश्ताक हो तो हम लोगों के लिए खैर का बाइस हों. लेकिन हम अगर दूसरे को अजियत पहुँचाएँ, अगर हम दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाएँ, अगर हम अपनी ज़बान के ज़रिए से, जो हमारी ज़बान असल हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी फैमिली लाइफ के अंदर भी आप देखें, हमारी सोशल लाइफ के अंदर भी देखें, कभी कभी हम दिल के बुरे नहीं होते, कभी कभी हम अंदर से अच्छे होते हैं, लेकिन अपनी ज़बान की वजह से जो है हम दूसरे को भी नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं. तो ये कितना ज़रूरी है कि हर लम्हा हमारी तवज्जो इस बात की तरफ रहे कि कहीं मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुँच रही, कहीं मेरी वजह से किसी को अजियत तो नहीं पहुँच रही. हमेशा इस बात के ऊपर तवज्जो रखना कि आया मैं खैर का बाइस हूं दूसरे के लिए या मैं शर का बाइस हूं. सलवात पढ़ दीजिए एक मरतबा. और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये ऑल द टाइम एवरी मोमेंट अपने आप को रिमाइंड कराने की जरूरत है. ये ऐसा नहीं है कि एक साल बाद जब मुहर्रम में हम आए तो मौलाना साहब ने ये बात की तो हमें भी याद आ गई, बल्कि ये बड़ा मुश्किल मरहला है कि हम क्या करें कि मैं आपको अपनी भी ज़िंदगी का अगर तजर्बा बताऊं तो बहुत सी जगह पर, चाहे वो फैमिली लाइफ हो चाहे वो सोशल लाइफ हो, मैं इसलिए खामोशी इख्तियार कर लेता हूं कि मेरे किसी अमल से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुंचे। यानी एक होता है ना खाम खा की तकलीफ़ पहुंचाना, एक होता है कि जिसमें आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपने हक की बात करनी है, आपने जो है किसी बड़ी मसलहत की खातिर जो है हो सकता है किसी को तकलीफ़ पहुंचे, मैं उसकी बात नहीं करा, लेकिन आप खाम खा किसी को तकलीफ़ पहुँचाएँ, खाम खा किसी को अजियत पहुँचाएँ, ये चीज़ ऐसी है कि जिसकी तरफ जो है हमें तवज्जो करनी चाहिए। और हमारे अमल को, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये कि हम अपने अमल को डिवाइन डायरेक्शन देने की कोशिश करें। उसको कुरान ये कहता है सबकतुल्लाह। ये सबकतुल्लाह क्या चीज़ है? ये है डिवाइन कलर, ये इलाही रंग है। यानी इलाही रंग का होना जो है, मुझे वो याद आता है कि आयतुल्लाह मुताहरी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के बारे में वो ये कहते हैं कि अली इब्न अबी तालिब में तमाम सिफात उनके अंदर मौजूद थी। वो शुजात के पैकर भी थे, वो आबिद व परहेजगार भी थे, वो फसीह व बलीग भी थे। जिस मैदान में आप देख लें अमीरुल मोमिनीन जो टॉप पर थे, लेकिन वो एक अजीब बात करते हैं। वो कहते हैं कि खुदा की कसम अली में अगर एक सिफत ना होती तो दुनिया कभी भी आपकी अजमत का इकरार ना करती। और वो एक सिफत ये है कि आपके किरदार में, आपके गुफ्तार में, आपकी जबान में इलाही रंग पाया जाता था। इस इलाही रंग का पाया जाने का मतलब यह है कि जब आप मुझे देखें तो ये सिर्फ काफी नहीं है कि आई बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट, आई बिलीव इन गॉड, दिस इज नॉट एनफ फॉर अस, बट प्रैक्टिकली द फियर ऑफ गॉड शुड बी सीन इन माई प्रैक्टिस। यानी आप मेरी जिंदगी में खौफ खुदा को देखें, यानी आप मैं अमल से शुड बी लाउडर देन जो है वो मेरी जबान से होना चाहिए, मेरे वर्ड्स के साथ होना चाहिए। यानी आप मेरी रफ्तार को, मेरे अमल को देखकर आप ये कह सकें, जो इम्प्रेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो इम्प्रेशन ये होना चाहिए कि ये शख्स वो है कि जिसको खौफ खुदा है जिसके अंदर, ये शख्स वो है कि जिसको क़यामत और आखिरत का खौफ है। आप ये देखें कि इस वक्त ये दो चीज़ें हमारे यहाँ इसके दरमियान फासला है। हम दावा तो बहुत करते हैं और यकीनन ठीक है, ये हमारे लिए फ़ख्र भी है, हमारा अकीदा है कि हम आखिरत पर ईमान रखते हैं, लेकिन हम में से कितने अफराद हैं कि जिनका अमल पुकार पुकार कर ये कहता है कि हम आखिरत का खौफ रखते हैं दूसरे को। और हम आमतौर से क्या कहते हैं, अब देखें ना, हमें हमारी ये ट्रेनिंग का भी हिस्सा है स्पिरिचुअल केयर का। यानी मैंने जब ये ट्रेनिंग हासिल की तो बहुत सी चीज़ें मैंने वहाँ पर भी सीखी। हमारे सुपरवाइज़र मसलन कभी कभी होता था, जो पीयर्स होते थे वो मेरी किसी लैंग्वेज से, मेरी किसी बात से, व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, तो वो नाराज़ हो जाते थे। हो सकता है वर्ड्स का जो है वो इंतखाब ठीक ना हो। तो जब मैं इंडिविजुअल सुपरविजन के अंदर जब मैं बैठता था तो सुपरवाइज़र एक बात करता था जो मैं चाहता हूँ हम शेयर करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो ये, मैं ये कहता था कि ये लोग जो है ये मिस इंटरप्रेट करते हैं मुझे, ये लोग जो हैं वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं मुझे, इसीलिए जो है ये अनॉयड हो जाते हैं, इसीलिए ऑफेंड हो जाते हैं। सुपरवाइज़र मुझे ये कहता था कि मसला ये नहीं है कि वो ऑफेंड क्यों होते हैं, मसला ये नहीं है कि वो नाराज़ क्यों होते हैं, ये वो मिस, लेकिन सवाल ये है कि वो मिसअंडरस्टैंड करते क्यों हैं, आप ऐसा इंप्रेशन देते क्यों हैं कि दूसरे इसको मिसअंडरस्टैंड करें। सलावत पढ़ दीजिए एक मर्तबा। नहीं, वाकई ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में कि हम हमेशा दूसरे को ब्लेम देते हैं कि जी वो गलत समझता है, मेरा तो मतलब ये नहीं था, मेरा तो मकसद ये नहीं था। अगर हम दूसरे की तरफ तवज्जो करने की बजाय अपने उयूब और अपने नकाइस को देखना शुरू कर दें और अपनी डेफिशिएंसी को शुरू कर दें, तो आज इस मुआशरे को हम इसी मकाम पर हम एक जन्नत में तब्दील कर सकते हैं। तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स ही हमारी आती हैं कि हम दूसरों में तो सारे नकाइस देखते हैं लेकिन अपने अंदर हमें कोई नक्स नजर नहीं आता, अपने अंदर हमें कोई खामी नजर नहीं आती। सलावत पढ़ दीजिए एक मर्तबा। तो फिर अब जो मैंने लास्ट टाइम भी मैंने घर की मजलिस में मैंने ये बात की थी कि हम ज्यारत के लिए जाते हैं, तो फर्ज करें एक मिसाल है और भी बहुत कुछ है जब हम मजहब के नाम पर हम काम करते हैं। ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हमें कभी कभी, मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हो सकता है आपका ओपिनियन मुख्तलिफ हो, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके ओपिनियन की, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब हम ज़्यारत पे जाते हैं तो ज़्यारत से पहले हम कुछ बेहतर होते हैं, और जब ज़्यारत करके आते हैं तो और वर्स्ट हो जाते हैं। और उसकी वजह है, उसके पीछे फ़िलासफ़ी है, और फ़िलासफ़ी उसके पीछे ये है कि ज़्यारत से पहले हम कुछ ना कुछ समझते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी है, हमारे अंदर कोई गलती है, लेकिन ज़्यारत करके जब हम आते हैं तो हम समझते हैं ये ऑटोमेटिकली हर चीज़ दूर हो गई और अब हम मासूम हो गए। सलवात पढ़ दीजिए एक मरतबा। तो ये जो है, इसलिए कि देखें, जो इल्म होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रियाजी का इल्म हो या कोई मैथमेटिक्स हो या फिज़िक्स हो। देखें, अखलाकियात जो मज़हब की बुनियाद हैं, यानी तस्किया नफ्स, जब हम सूरह जुमा पढ़ते हैं, वल्लज़ी बअथा फ़िल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, तो इसमें जो है अम्बिया के मकासिद और अहदाफ को बयान किया गया है कि हम किस तरीके से, अम्बिया जो हैं वो कुरान की तालीम देने आए, अम्बिया हिकमत की तालीम देने आए, और अम्बिया तस्किया नफ्स करने के लिए आए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाते हैं, इन्नी बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, अभी इस हदीस पे आप गौर करें, इसके तर्जुमे पर, कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अखलाक की तकमील के लिए आया हूं, बाकी जो काम भी मुझे तुम करते हुए नजर आ रहे हो, चाहे उसका ताल्लुक अकीदे से हो, चाहे उसका ताल्लुक जो है वो जंगों से हो, जो कुछ भी हो, उसका असल मकसद ये है कि मैं तुम्हारे नफ्स को प्योरीफाई कर सकूं। तस्किया नफ्स असल चीज है। तो इसका मतलब है कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी कि तलावत कुरान, तालीम कुरान, हिकमत और फिर तस्किया नफ्स, इसका मतलब यह है कि जो काम भी हम करते हैं, अब अकीदे को ले लें, हम खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं, हम अंबिया पर रखते हैं, हम इमामत पर रखते हैं, हम आखरत पर रखते हैं, ये हो गया हमारा अकायद। इसके बाद आ जाए हमारी फ़िका, जुरिसप्रूडेंशियल आस्पेक्ट जो है, हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं। तीसरा पहलू ये है कि इन सारी चीज़ों को जो है वो एंड अप होना चाहिए मेरे तस्किया नफ्स के ऊपर। अगर ये नमाज मुझे मदद नहीं कर रही, अगर ये मुझे फोहशा और मुनकरात से नहीं रोक रही, अगर मुझे जिक्र खुदा की तरफ नहीं ला रही, अगर ये अकीदा मेरी हेल्प नहीं कर रहा, अगर इमामत और मोहब्बत अहले बैत मेरी जिंदगी को तब्दील नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि हम उस अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। उस अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना जो है वो हमारी असल जिम्मेदारी। तो कहने का मकसद ये है, जो हमारी मिसकंसेप्शन है कि हम जब ज़ियारत से आते हैं तो हम ऑटोमेटिकली समझते हैं कि सारी बीमारियां हमारी दूर हो गई, और जब हम ये समझने लगते हैं तो हम और ज़्यादा वर्स्ट होते चले जाते हैं अखलाकी लिहाज से भी। मैंने जैसा कि मिसाल दी वहाँ पर, मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट करता हूँ कि कभी ऐसा हुआ कि हम ज़्यारत करके आए हों और इसके बाद हमें ये कहा हो कि हमें अब मैथमेटिक्स के उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, हमें फिज़िक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आज तक तो किसी ने नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि फिज़िक्स पढ़ने के लिए, जो फिज़िक्स पढ़ने और समझने का तरीका है, आपको उसी रास्ते को इख्तियार करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का भी इसी तरह से अखलाक भी है, अखलाकियात भी है। अखलाक की तालीम, अखलाकियात की तालीम, ये तालीम बैठ कर समझने और हासिल करने से इसका ताल्लुक़ है। किसी उस्ताद के पास, किसी टीचर के पास, ये ऑटोमेटिकली इंसान अखलाकी नहीं हो जाता। ये जो मॉरल और एथिकल और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है, इसके लिए इंसान को बैठकर मेहनत करने और तवज्जो करने की जरूरत है। सलवात पढ़ दीजिए एक मरतबा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि खलकल मौत वल हयात, खुदा ने मौत और हयात को खल्क किया। अब आयतों पर ज़रा गौर करते जाइएगा, जिनमें अहम आयतों को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि खलकल मौत वल हयात, कि अल्लाह ताला ने मौत और हयात को खल्क किया। क्यों खल्क किया? सवाल पैदा होता है कि मौत को क्यों खल्क किया और हयात को क्यों खल्क किया। यानी यहाँ पर कुरान जो है हमारी ज़िंदगी का मकसद भी बयान कर रहा है कि खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान ले सके कि तुम में से अमल के एतबार से कौन बेहतर है। यानी क्या मतलब? कुरान मजीद की इस आयत में इसका मतलब यह है कि अमल की क्वालिटी अल्लाह के नज़दीक अहम है, अमल की क्वांटिटी अल्लाह ताला के नज़दीक अहम नहीं है, अमल की कैफियत अल्लाह ताला के नज़दीक अहम है,
عمل کی کمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اہم نہیں ہے کہ آپ صبح سے شام تک 1000 مجالس کے اندر جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہم یہ ہے کہ آپ ایک مجلس میں جائیں لیکن آپ اتنا کچھ سیکھ کر وہاں سے اٹھیں کہ جو آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکے. آپ قرآن پڑھتے ہیں, آپ اس کے اوپر فخر نہ کریں کہ آپ نے ماہ رمضان میں پورا قرآن ختم کر لیا لیکن کسی ایک آیت پر بھی ہم نے غور نہیں کیا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے وقت ہماری الفاظ کے اوپر, اس کے معنی کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہوتی. نماز جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس تو ہر عمل کی ایک کوالیٹیٹیو آسپیکٹ ہے اور ایک کوانٹیٹیو آسپیکٹ ہے. تو کوالیٹیٹیو ہونا چاہیے ہماری عبادات کو, اس کی کیفیت کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے, اس کو حجم کے اعتبار سے اور اس کو کمیت کے اعتبار سے اور اس کو کوانٹیٹی کے حساب سے جو ہے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. دیکھیں ہم ثواب اور اجر و ثواب کی بات کر رہے ہیں. بعض چیزیں ہمیں واقعاً سمجھ نہیں آتی ہیں اس لیے کہ ہمیں آج تک سمجھائی نہیں گئی ہیں. مثلاً ہمیں, آپ یہ دیکھیں, کبھی کبھی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ سال میں 4-4 دفعہ جو ہے وہ ہزاروں ڈالر خرچ کرتے ہیں اور زیارتوں کے لیے جاتے ہیں اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. لیکن وہی پیسہ جو آپ دیکھیں کہ پاکستان ہے, دوسرے ممالک ہیں, یہاں پر ہیں, کتنے زیادہ نیڈی پیپل موجود ہیں. ایسے ایسے افراد موجود ہیں کہ جو اپنی زندگی میں سفر کر رہے ہیں اور اگر ان سے یہ کہیں کہ ان کو دینے کا زیادہ ثواب ہے, انہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. لہٰذا جب تک ہمیں, اب آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ابھی قربانی کا وقت ابھی گزرا ہے تو ہم کروڑوں اربوں ڈالر جو ہے ہم قربانی کے اندر خرچ کر رہے ہیں. اسی ملک کے اندر لوگ ایسے ہیں کہ گرمیوں میں ان کے گھر پنکھا تک نہیں ہے, ان کے اندر فریج تک نہیں ہے ان کے یہاں, لیکن ہم کروڑوں اور اربوں روپیہ اس کے اوپر, ایک سنت کے اوپر ہم خرچ کر دیں گے لیکن جو چیز واجبات میں سے ہے ہم اس کو جو ہے اس کو بالکل توجہ نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ اجر اور ثواب کہاں پر زیادہ ہے اور کہاں پر کم ہے. جو چیز ہمیں بتا دی گئی ہے وہ تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے, لیکن اس سے ہٹ کر ہم عقل کے اوپر زور دے کر اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جس کو واقعاً میرا خیال ہے کہ ہمیں دوبارہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنا, دیکھیں ہمارے پاس روایت موجود ہے, ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ من بقا اور ابقا علی الحسین فوجب لہ الجنہ, کہ جس نے حسین کے اوپر آنسو بہائے, جس نے گریہ کروایا, جس نے آنسو بہانے جیسی شکل بنائی, اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کر دے گا. دیکھیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم بہت سے مسائل ممبر پر بیان کرتے ہیں لیکن ان کے ٹرو پرسپیکٹیو میں بیان نہیں کرتے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو صحیح پرسپیکٹیو میں لوگوں تک پہنچائیں. ہم مس لیڈنگ اس میں ہماری اپروچ نہیں ہونی چاہیے اور اس میں ڈیویشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اب میں اسی حدیث کو تھوڑا سا, چونکہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ثواب ہے, میں صرف اسی کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور ہمارے بزرگ علماء نے اس طرف اشارہ کیا ہے اس لیے میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو گریہ کرنا ہے, یہ امام حسین پر گریہ کرنا, اور اگر ہماری فیملی میں سے کوئی اس دنیا سے چلا جائے اور فوت ہو جائے اس پر گریہ کرنا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیا اس پر گریہ کرنے پہ جنت واجب ہے؟ ایسی تو کوئی حدیث نہیں ہے, کہ بلکہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک حد سے زیادہ رونے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو ہم سویم رکھتے ہیں, یہ جو ہم چہلم رکھتے ہیں, اس کا پورا فلسفہ میں نے کسی مجلس میں بیان کیا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دوسرے کو آہستہ آہستہ نارمل زندگی کی طرف لایا جا سکے. وہ فیملی جو گریوڈ فیملی ہے, وہ فیملی جو اس وقت شدید دکھ میں اور رنج میں ہے کہ جس کا کوئی بلوڈ جو ہے, اس کا جو لوڈ ون ہے وہ اس دنیا سے جا چکا ہے, تو ہم سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ, لیکن یہ چیز امام حسین کے بارے میں تو نہیں کہی گئی, اس لیے کہ امام حسین کا شہید ہونا, امام حسین کا اس دنیا سے جانا, اس لیے کہ امام کے اہداف تھے, امام کا مقاصد تھے, امام کا ایک مکتب تھا, امام کا ایک مشن تھا, امام کی ایک تعلیمات تھی. اس گریے کے پیچھے ہدف صرف گریہ برائے گریہ نہیں تھا, صرف رونا نہیں تھا, بلکہ اس رونے کے ذریعے مکتب امام حسین کا احیاء تھا کہ اس کو ہم کس طرح سے زندہ کر سکتے ہیں. ہم امام حسین علیہ السلام کے جو اہداف ہیں، ان کے جو مقاصد ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی امام حسین علیہ السلام کا نام آئے، جب بھی ہم امام حسین کے لیے آنسو بہائیں، یہ آواز ہمارے کانوں میں آنی چاہیے. بہت توجہ کیجیے گا، یہ آواز ہمارے کانوں میں آنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ الا ترونا ان الحق لا یعمل بہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ بل باطل لا یتناہا عنہ، اور باطل کی پرواہ نہیں کی جا رہی. لیرغب المومن، ایسے موقع پر جب تم یہ دیکھو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل کی پرواہ نہیں کی جا رہی، تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ لقائے پروردگار، اللہ سے ملاقات کی تمنا کرے. اسے دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے راستے میں گریہ کرنا اور ان کے راستے میں آنسو بہانا، کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہے اس آزادی کو زندہ کریں کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو درس دیا ہے، وہ مادی آزادی کا درس نہیں دیا ہے، وہ فزیکل فریڈم کا درس نہیں دیا ہے، وہ اسپریچول آزادی کا درس دیا ہے. اور وہ درس یہ ہے کہ دنیا کی جو چکا چوندھ ہے، جو دنیا کی اشیاء ہیں، جو دنیا سے وابستگی ہے، وہ آپ کو آزاد نہیں کرتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے پاس اگر بہت دولت و ثروت ہے، اگر آپ امریکہ میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کینیڈا میں زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ بہت زیادہ آزاد ہیں. امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی مادی چیز جو ہے وہ ہمیں آرام و سکون نہیں پہنچا سکتی، بلکہ جتنا ہم مادیات کی طرف جائیں گے اتنا ہی ہم اسیر ہوتے چلے جائیں گے، جتنا ہم معنویت کی طرف جائیں گے، اسپریچویلٹی کی طرف جائیں گے، اتنا ہی ہم آزاد ہوتے چلے جائیں گے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. قرآن مجید کی میں آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 میں ارشاد فرماتا ہے، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. اب دیکھیں، جو میں نے ایک ایشو آپ کے سامنے رکھا، میں اس کو اب ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں. اور بڑے اہم پوائنٹس ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کتنے میں اس مختصر وقت میں کور کر سکوں گا، لیکن انشاءاللہ ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی. کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن کی آیت کہنا کیا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہی ہولڈز یو اکاؤنٹیبل، اللہ تعالیٰ آپ کو اکاؤنٹیبل بنائے گا، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے قلب نے، وٹ ایور یور ہارٹس ہیو ایکوائرڈ، جو کچھ آپ کے قلب نے کمایا ہے. تو توجہ کس کی طرف ہے؟ عمل کی طرف توجہ نہیں ہے، بس کے بلکہ اس عمل کے نتیجے میں جو آپ نے حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کا حساب کتاب کرے گا. یہ ہے قرآن مجید کی آیت. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ صرف متقین کے اعمال کو قبول کرے گا. متقین، یہ تقویٰ جو ہے، یہ تقویٰ، کبھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تقویٰ ہمارے عمل کی صفت ہے، کبھی عمل کو تقویٰ نہیں کہا گیا، بلکہ تقویٰ کریکٹرسٹکس ہے، کوالٹی ہے ہمارے ہارٹ کی، ہمارے قلب کی. یعنی اگر کوئی عمل کا تعلق ہمیں تقوی کا باعث بن رہا ہے، اس پروٹیکشن کا باعث بن رہا ہے، اس رائٹیسنس کا باعث بن رہا ہے کہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بن رہا ہے، تو انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. اگر قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ یہ سارے جو علم ہیں، جو زیارتیں ہیں، یہ کیا چیز ہیں؟ یہ شعائر اللہ ہیں. اور شعائر اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں علامتیں ہیں، اور علامت کبھی ہدف نہیں ہوا ہوتا، علامت ہمیں منتقل کرتی ہیں کسی ریالٹیز کی طرف. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو عزداری ہم کرتے ہیں، جو علم ہم نکالتے ہیں، یہ ساری کی ساری شعائر اللہ ہیں. ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کی یاد میں مبتلا کر دے وہ شعائر اللہ ہے، ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کی یاد سے دور کر دے وہ کبھی شعائر اللہ نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تمہاری عزداری میں جتنا خلوص ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، جتنا تقویٰ ہوگا اتنا ہی میں قبول کروں گا، جتنا دکھاوا ہوگا، جتنا دوسروں کو جمع کرنے کے لیے ہوگا، جس طرح دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوگا اتنا ہی میں اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دوں گا۔ یہ ہے قرآن مجید کی آیات جس کو ہمیں ان ڈیپتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ، ہمارے ہاں جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خطیب جو ہے اس نے کبھی کسی ریکگنائز انسٹیٹیوشن سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، آیا اس کو دین کا علم ہے یا نہیں ہے، آیا اس کو واقعاً وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ مجمع کتنا کھینچتا ہے، ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگ اس کو زیادہ انٹرٹینمنٹ کتنی دیتا ہے، انٹرٹینمنٹ کتنی پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بالکل کلیئر کہتا ہے، کسی قسم کی ایمبیگوئٹی بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں بھی چھپانے کی کوشش کروں، بالکل اللہ تعالیٰ کلیئر ہے کہ کبھی کبھی ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کروڑوں اور اربوں ڈالر جو ہم نے خرچ کیے وہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی کیا یا قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو دیکھتا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی آیت کے اندر فَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، ایک حابیل تھا ایک قابیل تھا، دونوں نے اللہ کے سامنے جو ہے قربانی دی اللہ کے لیے۔ جو قابیل تھا اس نے اپنے حساب سے، جو اس کے پاس ایک وہ تھا کشاورزی یا جو کھیتی باڑی وہ کرتا تھا، اور حابیل جو ہے اس نے جو ہے وہ گوسفند یا جو جانور اس نے اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اب آپ نوٹ کریں کہ قربانی ایک عمل تھا، بہت توجہ کیجئے گا، وہ عمل ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے، عمل میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو عمل دونوں بھائیوں کا ایک جیسا تھا، لیکن اللہ نے ایک کے عمل کو قبول کر لیا اور ایک کے عمل کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس عمل کے پیچھے جو نیت تھی وہ دونوں کی مختلف تھی، حابیل کی نیت جو تھی وہ صرف خالصتاً خدا کے لیے تھی، جبکہ قابیل کی نیت یہ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نیت کی بنیاد کے اوپر اس کے عمل کو ریجیکٹ کر دیا۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نفس سے عمل، یہ جو عمل ہے یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا، لیکن عمل کیسے محفوظ رہے گا؟ ابھی آپ ایک سیکنڈ کے لیے آئے تو آپ کا عمل تو خود بخود غائب ہو جاتا ہے، خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ عمل کے باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے والے کے نفس کا باقی رہنا، آپ کی روح کا باقی رہنا، اس عمل کے اثر کا باقی رہنا، اس عمل کی تاثیر کا باقی رہنا، اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز انشاءاللہ کل کے لیکچر میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کے اندر جو بنیادی فرق ہے اور جو ہماری ایک امیجینیشن ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو الگ جو ہیں دنیائیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم دنیا ہے اور وہ عالم آخرت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دو الگ مثلا آخرت ہے اور برزخ ہے اور دنیا ہے، یہ تین الگ سیگمنٹس ہیں۔ مثلا اگر ہم مثال دینا چاہیں تو یہ مثال ایسی ہے کہ جیسے ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک امیجینیشن میں ہم چلتے رہیں ہزاروں سال چل رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ دنیا ختم ہو جائے، اس کے بعد دیوار آ جائے، اس کے بعد عالم برزخ شروع ہو جائے۔ اب عالم برزخ کے بعد چلتے جائیں، اس کے بعد ہزار سال آپ چلے، اس کے بعد عالم قیامت۔ تو یہ ہے بیسیکلی ہمارا کنسیپٹ، لیکن قرآن یہ نہیں کہتا، قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا اور آخرت جو ہے یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ دنیا اور آخرت ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، اور آخرت جو ہے وہ اس دنیا کے اعمال کا ظہور ہوگا، مینیفیسٹیشن ہوگا، یعنی جو کچھ بھی ہم یہ کرتے ہیں یہ ظاہر کی دنیا ہے اور وہ باطن کی دنیا ہے، یعنی جو کچھ ظاہر میں ہم کرتے ہیں اس کا ایک باطن ہے، اور وہ باطن ہے کہ جو روز قیامت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ آشکار ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، کہ تم غفلت میں تھے، اب قرآن کی آیت پر غور کیجئے گا کہ تم غفلت میں تھے، اس دنیا میں تم غفلت کا شکار تھے۔ تو غفلت کا کیا مطلب ہے؟ غفلت کا مطلب ہے کہ کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے آپ غفلت میں تھے، اگر کوئی چیز نہ ہوتی تو آپ غفلت میں نہ ہوتے۔ کہا کہ لقد کنت فی غفلت من ھذا فکشفنا عنک غطاءک، لیکن آج ہم تمہارے سامنے سے نقاب کو اٹھا دیں گے، آج ہم تمہارے سامنے سے نقاب کو اٹھا دیں گے. فبصرک الیوم الحدید, کہ تم اب چیزوں کو, تمہاری آنکھیں شارپ ہو جائیں گی, اب تم چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کہ جو کچھ بھی آخرت میں ہوگا وہ اسی دنیا کا ظہور ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس حقیقت کا پردہ, دیکھیں ایک بڑی خوبصورت بات ہے اس کے اندر, کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ میں نے جنت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے میں وہ اٹھا دوں گا, کسی اور ریالٹی کے اوپر, ریالٹی پہ پردہ نہیں پڑا ہوا, حق کے اوپر پردہ نہیں پڑا ہوا, پردہ ہماری آنکھوں پر پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان آنکھوں سے پردہ اٹھے گا تو یہ حقائق خود بخود آنے شروع ہو جائیں گے نظر تمہیں. تو یہ ہے وہ فلسفہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بیان کرنا چاہتا ہے کہ ہم غفلت میں تھے. اور یوم تبل السرائر, آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ ہوگا جب اسرار کے آشکار ہونے کا وقت ہوگا. یہ وہ دنیا ہے جب ہم ایک دوسرے کو ظاہری طور پر سمجھتے ہیں, ہم ایک جیسے ہیں, ہمارے کوئی فرق نہیں ہے. لیکن آخرت میں جو ہمارا باطن ہے, یعنی آخرت میں باطن جو ہے وہ حکومت کرے گا, یہ ظاہر جو ہے وہ حکومت نہیں کرے گی. تو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں دنیا اور آخرت کو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون, کہ تم تو ابھی اس دنیا کے ظاہر کو جانتے ہو, آخرت سے تم غافل ہو. یعنی آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, بہت ہی اچھی مثال ہے, کہ اگر کوئی شخص آپ کو باہر سے کہتا ہے کہ یہ محفل شاہ خراسان جو ہے یہ بڑی خوبصورت ہے, تو آپ کہیں گے کہ یہ بہت خوبصورت ہے لیکن یہ تو تم باہر سے دیکھ رہے ہو, ابھی تو تم نے اندر سے نہیں دیکھی کہ کتنی خوبصورت ہے. بالکل اسی طریقے سے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے تو اس دنیا کا ظاہر دیکھا ہے لیکن تم نے ابھی اس دنیا کا باطن نہیں دیکھا, اور وہ باطن ہے آخرت. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ, بس عزیزان محترم, یہ انشاءاللہ گفتگو کو میں جاری رکھنا چاہوں گا کہ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے من کانا فی ہاذہ اعمى, جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا, نابینا اٹھایا جائے گا. آیت میں ہے کہ وہ کہے گا کہ پروردگارا میں تو آنکھیں تھیں میری, میں تو دیکھ سکتا تھا, پھر مجھے کیوں اندھا اٹھایا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ جو آنکھیں دنیا میں ورک کرتی تھیں نا, یہ تمہاری ظاہری آنکھیں, یہ آخرت میں کام نہیں آئیں گی. دنیا میں جو تمہاری اصل آنکھیں تھیں وہ تھیں کہ جو تمہاری دل کی آنکھیں تھیں, وہ تھیں کہ جو تمہارے قلب کی آنکھیں تھیں, کہ جس سے تم حقائق کو دیکھ سکتے تھے. لیکن وہ آنکھیں اس وقت بھی اندھی تھیں, اس وقت بھی حقائق تمہارے سامنے تھے لیکن تم ان حقائق کو نہیں دیکھ سکتے تھے, لہٰذا آج تم جو ہو وہ اندھے محشور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے قرآن مجید میں اس حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے, اور جو عمل ہم انجام دیتے ہیں اس کی تاثیر ہمارے نفس پر ہوتی ہے, اور قیامت کے دن جو ہے وہ ان اعمال کی مجسم تصویر ہمارے سامنے آئے گی, جس کو کہتے ہیں ایمباڈیمنٹ آف ڈیڈس, یعنی اس کی مجسم تصویر. اور جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو شخص یتیم کا مال کھاتا ہے تو وہ آگ اپنے اندر لے کے جا رہا ہوتا ہے, تو یہ عمل دراصل آگ ہے لیکن ہم اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں. یہی چیز قیامت میں ظاہر ہوگی, فرق صرف اتنا ہوگا, لیکن جو صاحبان بصیرت ہیں وہ اس دنیا میں عمل کی حقیقت اور عمل کی ماہیت کو دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں, لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں جن کو میں نے دیا ہے بہت کچھ, اگر وہ دوسرے تک نہیں پہنچاتے, وہ کنجوسی کرتے ہیں, وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے میں جبکہ میں نے بہت کچھ دیا ہے, تو قیامت کے دن ان کے گلے میں توق کی صورت میں یہ چیز سامنے آئے گی. تو آپ دیکھیں کہ بار بار قرآن جو ہے ہمارے عمل کا ایک ظاہر دکھاتا ہے, ظاہر یہ ہے کہ آپ یتیم کا مال کھا رہے ہیں لیکن باطن یہ ہے کہ آپ آگ کھا رہے ہیں, ظاہر یہ ہے کہ آپ کنجوسی سے کام لے رہے ہیں لیکن باطن یہ ہے کہ آپ لوہے کا توق اپنے گلے میں پہن رہے ہیں. لیکن یہ چیز آپ اس دنیا میں نہیں دیکھتے لیکن آپ آخرت میں دیکھنے کے قابل ہوں گے. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ, بس عزیزان محترم, میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا. آج کی رات ہم گفتگو کریں گے اس عظیم صحابی امام حسین علیہ السلام, اس عظیم ہستی کو کہ جس کو ہم
حسین کے بچپن کا دوست کہتے ہیں، آج اس کی شہادت کے حوالے سے بس تھوڑی سی گفتگو، خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے، بڑی تکلیف دہ مصائب ہیں حبیب ابن مظاہر کے، تاریخ بتاتی ہے، ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے بچپن کے دوست کو خیمے میں بیٹھ کر شب عاشور یہ خط لکھ رہے ہیں، اور لکھ رہے ہیں من حسین ابن علی الی رجل الفقی حبیب ابن مظاہر، حسین ابن علی کی طرف سے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی طرف، اے حبیب تم تو جانتے ہی ہو کہ پیغمبر سے ہمارا کیا رشتہ ہے، اے حبیب آج وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم نرغے آدھا میں گھر چکے ہیں، دشمنوں نے ہر طرف سے ہمیں گھیر لیا ہے، اے حبیب ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، بس عزدارو ادھر امام حسین علیہ السلام یہ خط لکھ رہے تھے اور قریبی بہن زینب بیٹھی ہوئی تھی، شہزادی زینب نے پوچھا کہ بھیا کس کو خط لکھ رہے ہو، کہا کہ میں اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ رہا ہوں، کہا کہ بھیا دو الفاظ میری طرف سے بھی اضافہ کر دو، کہا کہ بہن کیا، کہا کہ بھیا اس خط میں یہ اضافہ کر دو کہ حبیب الاجل الاجل آنے میں جلدی کرو، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، عزدارو اس خط کا حبیب کے ہاتھوں میں پہنچنا تھا کہ حبیب نے ایک مرتبہ اس خط کو آنکھوں سے لگایا، اس کو چوما، اور پھر ایک مرتبہ تڑپ کر یہ کہا کہ ارے میرے بچپن کے دوست، میرے مولا پر آج یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ مجھ غلام کو مدد کے لیے طلب کر رہے ہیں، اس نے میں بیوی قریب آئی اور کہا کہ حبیب یہ کس کا خط ہے، کہا کہ یہ مولا حسین کا خط ہے، تو کہا کہ حبیب پھر کیا ارادہ ہے، کہا کہ زوجہ کو یہ کہا کہ حالات پر اشوب ہیں، حالات خراب ہیں، میں کس طرح سے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں، عزدارو یہ کہنا تھا کہ اس با ایمان زوجہ نے تڑپ کر یہ کہا کہ حبیب تم یہ کیا کہہ رہے ہو، آج زہرا کا لال تم سے مدد طلب کر رہا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ حالات پورا شوب ہیں، اگر تم نہیں جاتے تو میں خود میدان جنگ میں جاؤں گی اور مولا حسین کی مدد کروں گی، بس عزدارو یہ سننا تھا تو حبیب نے ایک دفعہ کہا اے میری زوجہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بچپن کا دوست مجھے مدد کے لیے بلائے اور میں مدد کے لیے نہ جاؤں، اپنے غلام کو حکم دیا اور کہا کہ فلاں جگہ پر میری سواری کو تیار کر، میرے گھوڑے کو تیار کر تاکہ حالات خراب ہیں میں بچتا بچاتا وہاں پر پہنچ جاؤں، عزدارو پھر جب حبیب وہاں پر مختلف گلیوں اور کوچوں سے نکل کر اس مقام پر پہنچے تو حبیب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور غلام یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے آقا کے گھوڑے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میرے مولا نہ آیا تو میں خود تیری پشت پر بیٹھ کر جاؤں گا اور مولا حسین کی مدد کروں گا، عزدارو یہ دیکھنا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب تڑپ گئے اور غلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں، عزدارو حبیب کا یہ کہنا تھا تو غلام نے تڑپ کر یہ کہا کہ مولا جب تک میں آپ کی خدمت کرتا رہا آپ نے مجھے اپنا غلام بنائے رکھا، لیکن مولا جب آج نبی کا بیٹا، آج فرزند زارا، آج اس کی خدمت کا وقت آیا اور آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں، عزدارو پھر وہ وقت آیا کہ جب کربلا میں امام حسین پرچم تقسیم کر رہے ہیں، ایک پرچم باقی رہ گیا، کہا کہ مولا یہ پرچم کس کو دیا جائے گا، کہا کہ اس پرچم کا حقدار بہت جلد آنے والا ہے، عزدارو دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک طرف گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آئی، اتنے میں حبیب جو ہیں وہ اپنے بچپن کے دوست حسین کے پاس پہنچ گئے، حبیب کا حسین کے پاس آنا تھا، اما فضا نے ایک مرتبہ خیمے میں زینب سے کہا کہ کوئی لشکر آیا ہے یا کوئی شخص آیا ہے، یہ سن کر زینب نے فضا سے کہا اے فضا جب سے میں دیار غربت میں آئی ہوں کبھی کوئی لشکر آ رہا ہے، کبھی کوئی دشمن آ رہا ہے، کبھی کوئی خون کا پیاسا آ رہا ہے، ارے باہر جا کے دیکھو یہ کون آیا ہے، فضا
نے معلوم کیا شہزادی زینب سے، کہا کہ بی بی یہ حسین آپ کے بھائی کے بچپن کا دوست آیا ہے، عزاداروں یہ سننا تھا۔ تو ایک مرتبہ اما فضا سے کہا کہ اما فضا جاؤ حبیب کو میرا سلام پہنچا دو اور کہہ دو حبیب یہ تمہارا احسان ہے ہم پر کہ تم ہماری مدد کو آئے۔ عزاداروں زینب کے سلام کا پہنچنا تھا، حبیب زمین کربلا پر بیٹھ گئے، خاک کربلا کو اپنے سر پر ڈالا۔ ارے آج آل محمد پر کیا وقت آیا ہے کہ شہزادی زینب مجھے سلام بھیج رہی ہے؟ اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزاداروں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کسی نے خیمے میں زینب کو اپنے بھائی سے یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ اے بھائی، بھیا کیا تمہیں اپنے اصحاب پر یقین اور اطمینان بھی ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کل جب گھمسان کی جنگ ہو تو یہ آپ کا ساتھ نہ دیں؟ عزاداروں یہی بات جب اس شخص نے حبیب تک پہنچائی تو حبیب ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلے، شہزادی زینب کے خیمے پر پہنچے اور کہا کہ شہزادی زینب یہ آپ کا غلام ہے، یہ نیزے حاضر ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ نیزے اس وقت تک ہم زمین پر نہیں رکھیں گے جب تک آپ کے دشمنوں کے سینوں میں پیوست نہ کر دیں۔ عزاداروں زینب نے دعا کی اے مظاہر، اے حبیب ابن مظاہر خدا تمہیں اجر عظیم دے۔ عزاداروں حبیب اس دنیا سے چلے گئے، وہ شہید ہو گئے، ان کے سر کو کاٹا گیا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب یہ قافلہ عاشورہ کے بعد کربلا کی طرف جانے کے، کربلا سے کوفے کی طرف۔ عزاداروں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حبیب کا ایک بیٹا قاسم تھا، جب اس کو پتا چلا امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اپنے بابا کی خبر لینے کے لیے وہ راستے میں کھڑا ہو گیا، اس شخص کو دیکھا، پہچانا اپنے بابا کے سر کو، غصے میں سر کو لیا اور اس شخص کو تہ تہ کر دیا۔ بس عزاداروں میں یہ کہوں گا، اے حبیب کے فرزند قاسم آج تم سے برداشت نہ ہوا اپنے بابا کے سر کو، ہائے وہ سید سجاد جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک ہاتھوں میں رسیاں تھی اور پاؤں میں بیڑیاں تھی اور آگے آگے بابا کا سر تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ماتم حسين۔